وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اور نہ تم بناؤ اللہ کو ڈھال یا آڑ اپنی قسموں کے لیے. عرب میں کیا ہوتا تھا, وہ لوگ قسمیں کھا لیتے تھے کہ میں یہ فلاں نیکی کا کام, اللہ کی قسم میں فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کی نام کو آڑ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے, ان تبرو کہ نہ تم نیکی کرو اور نہ تم تقوی اختیار کرو اور نہ تم صلح کراؤ گے درمیان لوگوں کے. یعنی انسان کہہ دیتے تھے نیکی کے کام کے اوپر نا قسم کھا لیتے تھے. مثال کے طور پہ میں اب تو فلاں سے کبھی بات نہیں کروں گی, میں نے بس قسم کھا لی ہے. کوئی بندہ کہہ دے میں نے اپنی بیوی سے کبھی بات نہیں کرنی, یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں اب ان دونوں کے درمیان کبھی صلح کرانی. ہمیں کیا ملا صلح کرا کے, ہمیں تو انہوں نے اتنے تانے دیے, ہمیں ایسے ہوا, ہم ہی برے بنے. اب میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے نہیں کرنا, یعنی اللہ کی قسم کھائے, یا کسی سے رشتے دار سے نہ بولنے کی قسم کھا لی, یا کچھ اس طرح کی, یعنی نیکی کے کام ہے نا یہ, تو ان سے قسم کھا لی کہ میں نے نہیں یہ کرنا. جیسے مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب اپنے ایک عزیز ان کے تھے نا مستاح, تو مستاح نے جب حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی تھی تو وہ بھی مستاح بھی اس میں شامل تھے. تو مستاح ایک صحابی تھے مگر انہوں نے اس میں جب تہمت لگی تو اس میں ان کا بھی حصہ تھا, یہ بھی اس میں شامل تھے. اب آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق ان کی اتنی فائنینشیل ہیلپ کرتے تھے کیونکہ ان کے حالات اچھے نہیں تھے. اب ایک انسان کو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں اس کی اتنی مالی مدد کرتا ہوں, میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے میں یہ بھی شامل ہو گیا. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں نے نا اب ان کی کبھی ہیلپ نہیں کرنی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جو آیا تو تاریخ کہ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کرے, کہ آپ لوگوں سے درگزر کریں, آپ لوگوں کو معاف کر دے تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے. تو انہوں نے اپنی قسم فوراً توڑ لی تھی. تو اس لیے آپ نیکی کے کسی کام سے رکنے پہ نہیں, اب ہم نے نہیں کبھی کسی کو دینا, اب یہ نہیں کرنا, اور قسم کھا کے یہ کہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا نام نیکی سے رکنے کے لیے کیوں استعمال کرتے تم؟ ویسے ہی نیکی سے رکنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن اوپر سے قسم کھا کے اور اللہ کی قسم کھا کے. قسم کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کہتا ہے نا میں قسم اللہ کی کھاتا ہوں, تو اس نے اللہ کو گواہ بنایا کہ مثلا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں, یعنی میں اللہ کو گواہ بنا رہی ہوں کہ میں سچی ہوں. ٹھیک ہے, تو نیکی سے رکنے کے لیے اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بناؤ, اللہ کے نام کو بدنام نہ کرو کہ تم اللہ کا نام لے لے کے اور اس کے بعد ناجائز چیزوں پہ, غلط چیزوں پہ, نیکی سے رکنے پہ تم قسمیں کھا رہے ہو. اور اگر کوئی ایسا کر ہی لے تو وہ اس کو توڑ دے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی بات کے متعلق قسم کھا لے اور اس کے بعد یوں محسوس کرے کہ اس نے غلطی کی ہے تو قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی حالت میں بھی مسلمان کو نیکی کے کام سے تو منع نہیں فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اللہ کا نام لے کے ایسی قسمیں کبھی نہیں کھانی چاہیے, اگر کھا لیں تو اس کو توڑ دیں فوراً. ویسے کوئی کہہ دے میں نے اپنی بیوی سے اب کبھی تعلق ہی نہیں رکھنا, میں نے اس کی قسم کھا لی. کوئی کسی کو قسم دے دیتے ہیں, ہم نے آپ کو قسم دے دی کہ یہ کوئی آپ نے نیکی کا کام نہیں کرنا, تو یہ بہت غلط باتیں. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہ دو صفات کیوں یہاں پہ آئیں کہ اللہ نے تمہاری قسمیں سن بھی لی ہیں, تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے. خود دل نہیں چاہتا جب انسان کا نیکی کرنے کا, اللہ کی قسم کھا کے کہہ لیتا ہے. پھر لوگ اگر کہتے تھے, ان لوگوں کو عربوں میں یہ ہوتا تھا, لوگ اگر کہتے تھے آپ یہ نیکی کا کام کیوں نہیں کرتے, مثلا آپ اس سے کیوں نہیں بات کرتے, یا آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں آپ نے تعلقات رکھے, کیوں تعلق ختم کرتے, کہتے ہیں بس ہم نے اللہ کی جو قسم کھا لی ہے. تو ایسی قسموں کے اوپر نہیں رہنا چاہیے. تو اس طرح سے اللہ کی قسم کو جو ہے نا مطلب اپنے لیے ایک رکاوٹ نہ بناؤ, آڑ نہ بناؤ کہ اس کے پیچھے چھپ کے تم اور نیکی سے رکے رہو, ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا لغو میں, جو تم قسمیں کھاتے ہو لغو قسمیں کھاتے ہو. لغو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ جس میں انسان کے ارادہ نہیں ہو, نیت نہیں ہو, بے مقصد نا, یعنی جیسے نہیں ہوتا ہمارے ہاں ہر وقت کوئی لوگ کہتے تھے قسم سے میں نے نہیں کیا، قسم سے میں تو وہاں پہ گئی تھی، قسم سے میں نے، یا بچے کہتے رہتے ہیں بائی گاڈ بائی گاڈ، آئی سویئر آئی سویئر، ان کا مقصد نہیں ہوتا وہ قسم کھانے کا۔ اسی طرح عربوں میں تو اتنا کامن ہے، وہ تو ہر بات سٹارٹ ہی کرتے نا واللہی واللہی واللہ، بس ان کی تکیہ کلام نہیں ہوتا جیسے کسی انسان کا، بس ایسے ہی واللہی واللہی کہتے رہتا ہے، وہ دوسرا بندہ سوچے پتہ نہیں اس نے قسم ہی کھا لی ہے کس چیز کی، تو وہ نہیں، وہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی بس ان کا ایک پارٹ آف سپیچ ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر، یہ ان قسموں کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے، مگر دیکھیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی باتیں ہیں، یعنی جن کے نہ کوئی نہ فائدہ نہ نقصان، لغو باتیں نہیں ہوتی جو لا یعنی باتیں ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسی باتیں کوئی پسندیدہ نہیں ہے، ایسی قسمیں کھانا کہ بس انسان ایک تقیہ کلام بنا لے، نہ نیت ہے قسم کی نہ کچھ ہے۔ ولیکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا ان کی جو تمہارے دلوں نے کمائی کی۔ دلوں نے کیا کمائی کی؟ یعنی دلوں نے ارادہ کیا، دلوں کی کمائی ہے نا ارادہ، یعنی آپ نے جو دل سے قسم کھائی ہے نا، اس کے اوپر پکڑ ہوگی، محاسبہ ہوگا، پوچھ ہوگی کہ اس قسم کو پورا کیا یا نہیں۔ پکڑ ہونے کا مطلب کیا، یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی قسم ہی نہیں کھا سکتے، قسم تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن پوچھ کس بات کی ہوگی، پکڑ کس بات کی ہوگی کہ اگر اس قسم کو پورا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بات اور نوٹ کر لیں، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، یہ گناہ ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، میں قرآن کی قسم کھاتی ہوں، میں فلانے کی قسم کھاتی ہوں، یہ نہیں آپ کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو قسم صرف جو ہے نا اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، اور وہ بھی سچی قسم۔ قسمیں دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آپ پاسٹ پہ قسم کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھے آپ نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، آپ کہتے ہیں نہیں قسم سے میں نے تو نہیں کہا اس کو، یہ وہ تو جھوٹ بول رہی، حالانکہ آپ نے کہا تھا اور آپ قسم کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن پھر بھی آپ قسم کھاتے ہیں، نہیں 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 میں تو نہیں اس کے پاس گئی تھی، قسم سے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں اس کو، تو جھوٹی ہے۔ اب آپ نے قسم کھائی ہے نا، یہ ارادے کے ساتھ کھائی ہے، اور آپ پاسٹ پہ قسم کھا رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، انسان کو اس پہ توبہ کرنی چاہیے، اور کبھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جھوٹی قسم کھائے۔ اچھا دوسری قسم کیا ہوتی ہے، فیوچر کی قسم۔ اب فیوچر کا تو کسی کو نہیں پتا، انسان کہتا ہے میں قسم کھاتی ہوں کہ میں آپ کے گھر آؤں گی، یا میں قسم کھاتی ہوں کہ میں یہ پیسے آپ کو دوں گی، اگلے دن انسان کنگال ہو گیا، نہیں کر سکتا، پوری ہونے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں بن سکتا، کیسے، یا انسان کے اوپر کچھ ایسے حالات ہو گئے وہ نہیں پوری کر سکتا، تو اب کیا ہوگا، کیا کریں اب؟ اب قسم اس نے کھائی بھی، یہ کوئی، یعنی آپ قسموں کو یہ نہ سوچیں وہ کبھی قسم کھا لی نہیں کھائی کوئی اس سے فرق تو نہیں پڑتا، نہیں نہیں نہیں، قسم بہت بڑی چیز ہے، پہلے تو قسم کھایا ہی نہ کریں، اگر کھا لی ہے نا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ماضی کی قسم کھائی سچی ہونی چاہیے، مستقبل کی کھائی ہے آپ کے حالات کچھ ایسے ہو گئے آپ نہیں پورا کر سکتے، تو اب اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ سورہ مائدہ آیت 89 میں اس کا کفارہ بتایا گیا ہے کہ یا تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دلا دیں، یا پھر آپ ایک غلام آزاد کر دیں، اگر یہ تینوں کاموں میں سے کوئی بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے آپ کو کنٹینیوسلی روزے رکھنے ہوں گے، اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے۔ پہلے یہ تینوں میں سے اگر آپ دیکھتے ہیں، اب ایک غلام آزاد کرنے کا تو آج کل نہیں ہے، لیکن آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، آپ ایک دیگ اتروا دیں، دیگ میں کتنے لوگ کھا پاتے ہیں نا، تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج آپ یہ سوچیں، جائزہ لیں، کیا ہم نے کبھی کوئی ایسی قسم تو نہیں کھائی اور پھر ہم نے اس کو توڑ دیا، نہیں پوری کر سکے، چاہے آپ کی کوئی مجبوری ہو گئی، وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجبوری ہو سکتی ہے، انسان ہے نا، تو مجبوری ہو گئی ہے، اب اس کو توڑنا پڑا ہے، تو توڑنے کے لیے ایسے ہی نہیں آپ توڑ سکتے، اس کا کفارہ دیں۔ قسموں کو ہلکا نہ سمجھے، اس کی یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ پوچھ کرے گا قیامت کے دن، اللہ اکبر، تو ہمارے تو قسموں کے پر ہی پکڑ لیا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر ہم اس طرح سے کوئی ہماری بچت ہو سکتی ہے تو یہیں پہ اس معاملے کو کلیئر کریں، اور کسی کو کھانا کھلا کے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے، حلم والا بھی ہے، خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، ایسے اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ हाँ ये वाला जो मैंने आपको बताया, जो गुनाहे कबीरा है, आपने यानी कोई काम माजी में हुआ था और उसके ऊपर झूठी कसम खा ली है, जबकि आपको पता भी था कि आपने ऐसा किया या किसी ने ऐसा किया या जो भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, आप उसके खिलाफ कसम खा रहे हैं। और कई दफ़ा हमसे ओथ लिया जाता है, या कई दफ़ा ओथ नहीं, वो यानी जिसको कहते हैं हमसे वो लिया जाता है ना, गवाही ली जाती है, तो उसके उससे पहले कसम खिलाई जाती है कि हाँ आप कसम खाएंगे भाई, आप सच बोलेंगे, और वो और इंसान झूठ बोल देता है, तो वो क्या है, गुनाहे कबीरा है। तो ऐसा कुछ हो गया है, आज पता चला है कि इन पे पकड़ होनी है वहाँ पे अल्लाह के हाँ, तो क्या करें फिर, आप इस पे शर्मिंदगी भी होनी चाहिए, आप इसके ऊपर अल्लाह से माफ़ी भी मांगें, आप कफारा भी अदा करें। अल्लाह ताला हलीम है, हिल्म वाला है, यानी सज़ा देने में जल्दी नहीं करता। अगर वो पकड़ने लगे हमें तो हम किधर जाएं फिर, वो मुहासबा करने में, पकड़ करने में एकदम बेसब्री नहीं करता, जल्दी नहीं करता, टाइम देता इंसान को कि इंसान तौबा कर ले, ये है हिल्म का मतलब। अच्छा, अब आगे एक ख़ास किस्म की कसम का जिक्र आ रहा है, एक ख़ास किस्म की कसम कौन सी होती है ये देखते हैं। लिल्लदीना युलूना मिन निसाईहिम, वो लोग जो ईला कर लेते हैं अपनी औरतों से। ईला क्या है, यानी कोई आदमी, ये भी उस ज़माने में होता था, अगर आज भी कोई कर लेता है, एक ऐसी कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुक नहीं रखूँगा इतने इतने अरसे तक, इसको क्या कहते हैं, ईला। ठीक है, यानी घर में भी रहता है, खाना खाता है, बीवी के साथ बैठता है, लेकिन मैंने कसम खा ली है मैंने इसके साथ जिस्मानी ताल्लुक नहीं रखना, इज़दवाजी ताल्लुक, यानी जो मियाँ बीवी का ताल्लुक होता है वो नहीं मैं इसके साथ कायम करूँगा। अच्छा, इसके कई रीजंस हो सकते हैं कि कोई ऐसी कसम खा ले, मसलन किसी ने गुस्से में आके खा ली कि अब मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, बस मैंने तुझे छूना नहीं अब, हाँ तो मतलब यही हो गया ना कि अब मैं तेरे से कोई ताल्लुक नहीं रखूँगा, तो गुस्से में भी खा सकता है, दूसरे को सज़ा देने के लिए कि मैं इससे बदला लूँ कोई, इसके लिए भी खा सकता है, इस सलाह के लिए भी खा सकता है कि देखो अब ये मतलब कोई औरत ने कोई बदतमीज़ी की, कोई इस तरह की, तो आप जैसे उसकी इसलाह करनी है, तो आगे कुरान पाक में भी आएगा कि उनसे अलग बिस्तर अपने कर लो, यानी उनसे साथ ताल्लुक ना रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा किया था, जब उनकी बीवियों ने कहा था कि हमें हमारा नानफ़का बढ़ाया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने के लिए उनसे ईला कर लिया था, अलग हो गए थे अपनी बीवियों से, तो एक महीने तक की ये कसम थी। तो खा तो कोई सकता है, किसी के साथ इस्लाह करने के लिए खा सकता है, क्योंकि ये औरत के लिए ना ये एक जिसको कहेंगे बड़ी गैरत की बात होती है कि उसका शौहर हो उसके पास लेकिन वो उससे कोई अट्रैक्शन महसूस ना करे, उसको छुए नहीं, और उसके लिए मतलब कोई उसके दिल में जज्बात ना हो, ये औरत के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे बात होती है। तो जो मर्द ऐसी कोई कसम खा ले, तो अब ये नहीं है कि जब तक मर्जी साल हा साल गुजर गए और वो उन्होंने औरत को छोड़ा हुआ है, ख़ुद तो जाके कहीं और अपना अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं और इसको लटकाया हुआ है, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने यहाँ पे देखें कैसे औरत के हकूक को डिफेंड किया, फरमाया तरबुसो अरबाती अशहुर, इंतज़ार करना है चार महीने, ईला की मैक्सिमम जो लिमिट है ना वो 4 मंथ्स है। अब 4 मंथ्स अगर हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, फ़इन फ़ाऊ फ़इन अल्लाह गफूर रहीम, अगर वो रजू कर लें तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी अगर किसी ने कसम खा ली थी, ये मैं मसलन है कि 3 मंथ्स तक अपनी बीवी से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, अगर 3 मंथ से पहले वो रजू कर लेता है, उससे ताल्लुक़ कर लेता है, तो अब कसम तोड़ने का जो कफ़ारा है वो अदा कर दे और बस ठीक है, क्योंकि उसने कसम तो तोड़ी है ना, उसने 3 मंथ्स कहा था, वो 2 महीने में ही वापस आ गया। अगर वो 3 मंथ्स पूरे कर लेता है फिर कोई कफ़ारा नहीं है। अच्छा, तीसरी सूरत क्या हो सकती है, 4 मंथ्स गुजर गए तो अब क्या है, ये मैक्सिमम टाइम है ना, इससे ज़्यादा कोई अलग नहीं रह सकता। अब अगर 4 मंथ्स गुजर गए हैं और फिर भी कोई अलग है, تو کیا ہوگا؟ اب عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ جائے حاکم وقت کے پاس، جو بھی حکومت ہے، جو عدالت ہے اس جگہ کی، ان کے پاس جائے، اور وہ عدالت ظاہر ہے اسلامی عدالت ہے، وہ عدالت کو بتائے کہ اس نے میرے سے ایلا کیا ہوا ہے، اور اب ایلا میں مطلب یہ 4 ماہ کا وقت گزر گیا ہے، تو اب عدالت اس کو مجبور کرے کہ یا تو وہ اس عورت سے رجوع کرے، یعنی اس سے تعلقات دوبارہ قائم کرے، یا پھر اس کو طلاق دے۔ سمجھ آئی؟ ایسے نہیں رہ سکتے کہ بھائی بس ٹھیک ہے ایسے ہی چل رہا ہے، آدمی نے سزا کے طور پہ عورت کو رکھا ہوا ہے۔ کسی نے مجھے کہا تھا ایک دفعہ، اور مجھے یہ اس وقت اس چیز کا بات کا احساس ہوا کہ اس طرح بھی کے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ یہ تو بتاتی ہیں کہ اگر جیسے میں نے آپ کو ابھی حدیث بتائی کہ اگر مرد آپ کی اپنی ضرورت ہے اور وہ عورت کو بلاتا ہے اور وہ نہیں آتی، تو اس کے اوپر اس طرح سے لعنت ہے، اور وہ عورت کو بھی آدمی کے جذبات کا اور اس کا احساس رکھتے ہوئے اس کو برائی سے بچانے کے لیے اس نیت کے ساتھ اس کو یعنی مرد سے تعلق رکھنا چاہیے اور اس کی جائز ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ اس پہ تو بتاتی ہیں، کبھی آپ نے یہ بتایا ہے کہ اگر مرد عورت کی ضرورت نہ پوری کرے اور وہ لٹکی رہے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں وہ اجازت دے دی کہ وہ جو مرضی کرے، وہ عورت کو لٹکائے چھوڑے۔ عورت کی اپنی ایک ضرورت ہے، اس کے اپنے جذبات ہیں۔ اگر دیکھیں 4 مہینے سے اوپر بھی ٹائم ہو جاتا ہے اور اس عورت خدا نخواستہ کسی گناہ میں پڑ جاتی ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے 4 منتھس کی لمٹ دی گئی، اور اس کے بعد اب عورت کے پاس اختیار ہے، اس کو پوری اجازت ہے کہ وہ چاہے تو اس وہ جا کے عدالت سے رجوع کرے، اور عدالت اس بندے کو کہے کہ تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، اگر نہیں کرتے تو پھر طلاق۔ اور بعض علماء نے کہا کہ 4 منتھس کے بعد آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی، خود بخود ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ رجوع کرنا اس کو لازمی ہے، وہ ایسے نہیں رہتے رہ سکتے۔ ہاں اگر عورت کی صحت ایسی ہے، ڈاکٹر نے کوئی انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں، مرد بیمار ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، یا لون آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دونوں مثلاً کوئی سفر پہ گیا ہوا ہے، کسی بزنس اس میں گیا ہوا ہے، 4 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں تو میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے، پھر نہیں مسئلہ۔ لیکن کسی نے ایسی قسم اگر کھا لی ہے تو پھر اس کو توڑ، اس کو ختم کرنی ہوگی یہ قسم، 4 مہینے سے اوپر نہیں لے جا سکتا وہ اس کو۔ اس کے اندر ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اس کا مطلب ہے 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ تو یہ تعلق قائم ہونا چاہیے، ادروائز یہ نارمل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، ایک رات کو وہ نکلے تو آپ نے سنا ایک عورت تھی، تو وہ اپنے شوہر کی یاد میں نا کچھ شعر پڑھ رہی تھی، اور اس کا شوہر گیا ہوا تھا سفر میں، اور ان شعروں کا جو ترجمہ تھا نا وہ ایسا تھا کہ وہ ہل کے رہ گئے۔ ان کا ترجمہ یہ تھا کہ افسوس ہے ان کالی اور لمبی راتوں میں میرا خاوند میرے پاس نہیں ہے جس کے ساتھ میں ہنسوں بولوں، قسم اللہ کی مجھے اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا نا تو اس وقت میری یہ چار پائی کے پائے حرکت میں ہوتے۔ مزہ ہی بات، یعنی اس کو مطلب یہ تھا کہ کوئی اور ہوتا، مجھے اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا نا تو یہاں پہ میں کسی اور کو انوائٹ کر لیتی۔ تو پھر وہ اتنے زیادہ اس بات سے کانشیس ہوئے کہ انہوں نے پھر اپنی بیٹی سے جا کے پوچھا۔ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے نا دین میں کوئی ایسی حیا نہیں ہے کہ انسان اب دین بس مجھے تو شرم ہی اتنی آتی ہے کہ اب میں کوئی بات سنوں نہ پوچھوں نہ کچھ۔ اپنی بیٹی سے پوچھا حضرت حفصہ سے، بتاؤ زیادہ سے زیادہ عورت اپنے خاوند کی جدائی پر کتنی دیر تک صبر کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے پھر فرمایا تھا 6 مہینے یا 4 مہینے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب میں حکم جاری کروں گا کہ جو مسلمان مجاہد ہیں وہ سفر میں اس سے زیادہ نہ ٹھہریں، اس سے زیادہ ان کو نہیں ہے یہ اجازت کہ وہ سفر میں رہیں اور ان کی بیویاں اکیلی رہیں۔ تو چاہے کوئی سفر میں ہو، کوئی روزگار کے سلسلے میں ہو، ان کو یہ چاہیے کہ اس سے زیادہ ٹائم نہ گزاریں۔ چاہے میوچول انڈرسٹینڈنگ بھی ہے لیکن اس سے فتنے میں پڑنے کا خوف ہے۔ بعض مرد ایسے بھی لوگوں کا مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں پہ امریکہ آئے اور پیچھے بیوی بچے وہیں پہ ہیں، ان کو یہاں سے بھیجتے جاتے ہیں پیسے، اور اس کے بعد کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ جا نہیں سکتے، بس پیسے یہاں پہ کما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو بھیج دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی عورت کی کوئی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں سبحان اللہ، پھر عورتیں کہتی ہیں ہمارے تو حقوق کوئی نہیں ڈیفینڈ کیا گیا، اسلام تو ہمیں حقوق نہیں دیتا، دی تو سارے آپ کے حقوق کی تو بات ہو رہی ہے، کتنی کتنی ایک ایک چیز کا خیال کیا گیا، کیونکہ عورت ہی جانتی ہے پیریڈز میں اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، عورت ہی جانتی ہے کہ جس وقت کے اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے اس طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق نہ قائم کیا جائے اور دوسرے طریقے استعمال کیے جائیں تو اس کے لیے کتنا زیادہ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی یہ ٹارچرس ہے، اس کے ذہنی طور پہ بھی اس کے لیے کتنا زیادہ اس چیز سے تکلیف دہ چیز ہے اس کے لیے۔ عورت یہ جانتی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو چھوڑ دے اس طرح سے اور چار مہینے سے بھی اوپر وقت ہو جائے تو عورت کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے، صرف اس ضرورت کی تحت نہیں کہ اس کو بہت ضرورت ہے، اس کے لیے ویسے ہی جذباتی طور پہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے کہ وہ ہے موجود لیکن اس کا ہسبینڈ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا کہ اس سے اٹریکٹ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے ڈیفینڈ کیا کہ آدمی کو حکم دیا نہیں تم ایسے نہیں کر سکتے ورنہ چھوڑ دو اس کو۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات، دو اور مسئلے دو جو بھی میں اسی ضمن میں بتا دوں آپ کو، ہو سکتا ہے کسی عورت کی شادی ایسے آدمی سے ہو جو نامرد ہے، جو تو یہ طاقت ہی نہیں رکھتا، تو پھر ایسا نکاح قائم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے بارے میں کہ جو انسان اس قابل ہو کہ نکاح کر سکتا ہو وہ نکاح کرے، جو نکاح کے قابل ہی نہیں ہیں، عورت کے قابل ہی نہیں ہیں، وہ کیسے نکاح کر سکتا؟ تو ایسا نکاح دھوکہ ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ بعض عورتوں کو ایسے بھی چیزوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کا نکاح کہیں ہوا، شادی کہیں ہوئی، اور وہ مرد عورت میں دلچسپی نہیں لیتا بلکہ وہ گے ہے، ہوموسیکشول ہے، تو ایسا نکاح تو ہو گیا لیکن اس کے بعد دیکھے جب اس کو عورت میں دلچسپی ہی نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے دھوکے کے ساتھ ایک عورت سے شادی کی، اس کو دھوکہ دیا، اس کی بھی پوچھ ہے۔ اب اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ حاکم وقت کے پاس جا کے اور اپنے لیے طلاق لے سکتی ہے، اس کو اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی انسان کسی کا علاج ہو سکتا ہے، کوئی توبہ کر سکتا ہے اس عمل سے، کوئی واپس آ سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اتنا عرصہ گزرتا جا رہا ہے، دیکھیں آپ کو یہاں پہ پتہ چل گیا چار مہینے کی لمٹ ہے، اس سے بھی اوپر عرصہ گزر گیا ہے اور کوئی مرد اپنی بیوی کو ٹچ ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کی دلچسپی کہیں اور ہے، تو عورت کو پوری اجازت ہے کہ وہ طلاق لے لے اسے۔ بلا وجہ عورت نہیں طلاق لے سکتی، دیکھیں عورتیں اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت اگر بلا وجہ طلاق لیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکے گی۔ جو عورتیں بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے بس ایسے ہی سرکشی میں اپنی آزادی چاہنے کے لیے، اپنی اس کے لیے طلاق لیتی ہیں، کوئی ایسی خاص وجہ نہیں، ان کے اوپر اتنا سخت گناہ ہے۔ لیکن یہ سارے یعنی جو یہ جو ابھی میں نے آپ کو سارے مسئلے بتائے ہیں یہ اتنے لیجیٹمیٹ ہیں کہ ان کی بیس کے اوپر کوئی عورت طلاق لے سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، بلکہ اس آدمی کے اوپر گناہ ہے اور اس سے اللہ کے ہاں پوچھو گی۔ عورتوں کے بھی حقوق ہیں، آگے بتایا جائے گا اگلی آیات میں، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ بھی ان کا ایک حق ہے۔ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر کوئی طلاق کا ارادہ کر لے تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں یا تو اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، اگر نہیں تعلق قائم کرنا تو اس کو چھوڑ دو، پھر اگر چار مہینے مکمل ہو گئے ہیں اب کیا ہے، دو میں سے ایک چوائسز ہیں، یا تو اس کو بساؤ جیسے بیویوں کو رکھا جاتا ہے، نہیں دوسری صورت کیا ہے، پھر الگ ہو جاؤ۔ حالانکہ طلاق حدیث میں آتا ہے تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، لیکن اگر کسی کے ہاں اتنے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں اور ایسی حالات ہو گئے ہیں کہ ہر وقت کی یعنی لڑائی جھگڑا فساد، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں، ایک دوسرے کا احترام نہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں، ایک دوسرے کا لحاظ نہیں، جب دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں تو اسی وقت غصہ اور وہ جاتا ہے، اور گھریلو زندگی ایک جہنم بن کے رہ گئی ہے. ہونا تو الٹ چاہیے تھا نا، جنت کا نمونہ بن جاتی. لیکن اگر ایسی صورت ہو گئی ہے اور کسی طرح ممکن نہیں ہے، اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ گھر ایک یونٹ ہے، انٹیکٹ رہے یہ. اگر نہیں کسی طرح بھی ہو سکتا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ بس اسی کے ساتھ جینا ہے تو اسی کے ساتھ مرنا ہے. یہ ہندوانہ مذہب نہیں ہے. ہندوؤں میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں اب ایک کے ساتھ بس شادی ہو گئی تو بس جینا مرنا اسی کے ساتھ ہے، نہ اس کو چھوڑ سکتے نہ دوسری کر سکتے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان اس طرح کو کوئی معاملہ، لڑائی جھگڑا، فساد ہو جاتا ہے، دونوں کے طرف سے جو کوئی آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے، دونوں فیملیز کی طرف سے ایک ایک بندہ آئے اور آپس میں بات کریں، اور اگر واقعی یہ لوگ پیچ اپ کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے نکال دے گا. لیکن اگر کوئی بھی راستہ نہیں نکلتا، بہت ساری صورتیں ہیں اس سے پہلے کہ انسان کوشش کرے کہ یہ کام نہ ہو، لیکن اگر کوئی بھی راستہ نہیں ہے تو اب کیا ہے، اس بندھن کو کھول دیا جائے، آزاد کر دیا جائے عورت کو. ٹھیک ہے، تو ایسے بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ طلاق تو اتنی بری چیز ہے کہ ہم نے کسی صورت کرنی ہی نہیں، ایسے بھی نہیں ہے. دیکھیں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تو ہے، لیکن حلال ہی ہے نا، اللہ نے ہی اس کی اجازت دی ہے. تو اگر پھر تم نہیں تو ایسے ظلم کے ساتھ اس کو مت رکھو، نہیں تو اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ کہیں اور جا کے پھر نکاح کر سکے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. وہ پتہ ہے اس کو کہ تم نے طلاق کسی سبب سے دیا یا بغیر وجہ کے ظلمن ہی دے دیا. چاہے تم اپنے آپ کو حق پہ کہو گے یہ میری بیوی ایسی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، یا میرا شوہر ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اللہ ہر بات کو سنتا ہے. جو تم ذہن میں خیال لاتے ہو نا، وہ اس کو بھی جانتا ہے. والمطلقات يتربصن بأنفسهما ثلاثة قروء. اب کیا ہے، طلاق مثلا ہو گئی، کسی نے کسی کو طلاق دے دی، تو اب کیا ہے، وہ عورت فوری طور پہ جا کے ایک اور شادی نہیں کر سکتی. بھئی آج طلاق ہوئی، مہینے بعد وہ جا کے کسی اور کے ساتھ اس نے شادی کر لی، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا. بأنفسهن کا مطلب کیا ہے، اپنے آپ کو. وہ انتظار کریں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں کتنے، ثلاثۃ قروء، تین حیض، تین پیریڈز تک خود کو روکے رکھیں. ٹھیک ہے، اس دوران یہ، اس کو کیا کہتے ہیں، عدت. یہ وہ والی عدت نہیں ہے جو کوئی فوت، کسی کا خاوند ہو جائے تو فوت ہونے کے اوپر جو عدت کا ٹائم ہوتا ہے، چار مہینے، دس دن، وہ بھی اس کا بھی ذکر آگے آ جائے گا. یہ کون سی ہے، یہ جب ایک یا دو طلاقیں ہوں. یاد رکھیے گا، اب انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں تین طلاقوں کا بھی پڑھیں گے. اس میں کیا ہے، ایک طلاق دیا آدمی نے تو بھی یہی معاملہ ہوگا، دو طلاقیں دی ہیں تو بھی یہی معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. لکھ لیں، را جیم عین یا رجعی. ٹھیک ہے، تو جب یہ طلاق کوئی آدمی ون یا ٹو ٹائم دیتا ہے، تو یہ نہیں ہے، بہنوں کان کھول کے سنیں، یہ نہیں آپ اپنے بیگ باندھیں اور چل پڑی ہیں کہ اب میں جا رہی ہوں، وہ میرے میاں نے تو مجھے طلاق دے دیا. او خدا کی بندی ہو، جب کوئی آدمی ایسا بول بھی دیتا ہے تو تین حیض تک عورت کو وہیں ٹھہرنا ہے، اس کے گھر میں، اس کا کھانا پینا، اس کا کپڑا، سب چیز آدمی کے ذمے ہے، وہ اس کی بیوی ہے ابھی بھی. سمجھ آئی؟ ایک منٹ، یہ رجعی طلاق کی میں بات کر رہی ہوں، جی ہاں، نوٹ کر لیں یہ بات کو. رجعی طلاق مینس ون یا ٹو ڈائیورسز دی ہیں. سب کان کھول کے، زیادہ تھکے نہیں، ابھی آپ بہت اٹینٹیو رہی ہوئے، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. مجھے ان چیزوں کی اہمیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کے جاننے والوں میں، کسی کے رشتہ داروں میں، یا کسی کے اپنے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، پھر لوگ اتنی بڑی مسٹیک کرتے ہیں، ادھر سامان پکڑا، ادھر گھر سے باہر. نہیں، تھری پیریڈس تک یہی رہے. اچھا، اب کیا ڈفرینس ہے ایک بیوہ کی عدت میں اور اس والی عدت میں؟ کوئی ڈفرینس تو ہوگا نا. بیوہ کی عدت جو نا سوگ والی ہے، وہ سوگ کی حالت میں ہے، وہ نہ سنگھار کر سکتی ہے، نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اس کے آگے آئیں گے. لیکن یہ گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، कोई ऐसा नहीं है, ना ये शोक की हालत में है कि बिल्कुल मर कोई इसका मर गया, नहीं, वो अपने बनाव सिंघार करे, बल्कि अच्छी तरह करे, हो सकता है खामिद इसकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो जाए, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि ये अभी वो पीरियड है, इद्दत समझ लें, रजी तलाक में इद्दत समझ लें, वो ग्रेस पीरियड है जिसमें आदमी को के पास टाइम है कि वो औरत को वापस लौटा ले, यानी तलाक को जिसको कहेंगे कि वापस कर दे, ठीक है ना। रजई तलाक है, ये वन है या टू हुई है, अभी हम इसी पे हैं, अभी तीन तलाक नहीं हुई, अब अभी हम इसको सिर्फ अभी समझें। ये इद्दत का पीरियड जो है, समझ लें आदमी को ग्रेस पीरियड मिल गया, अभी ये इसकी बीवी है, अभी ये चाहे तो इसको वापस ले सकता है, हैज़ द ऑप्शन, ठीक है, चाहे उसके साथ ताल्लुक कायम कर लेता है या वैसे ही ज़ुबानी बोल देता है, उसके साथ रजू कर लेता है। तो ये थ्री पीरियड्स का अल्लाह ताला ने जो इद्दत रखी है ना, इसमें बड़ी मसलहत है, क्योंकि देखें होता ये है मर्द गुस्से के अंदर एकदम तलाक दे देता है, उसके बाद जब उसको होश आता है तो थोड़े दिन गुजरते हैं, गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो अब फिर क्या होता है, अच्छा अब वो अब उसको वापस लेना चाहता है, तो अब वापस लेने के लिए क्या है कि अब वो उसे रजू कर ले। लेकिन ये टाइम कितना उसको मिला है, ये इद्दत का टाइम कितना है, सलासता कुरू, तीन हैज़ या तीन तोहर, एक ही बात है, मैं आपको ऐसे समझा दूंगी अभी, यानी उलमा का इसमें इख्तलाफ है, बाज़ कहते हैं कि थ्री पीरियड, जब थर्ड पीरियड स्टार्ट होने लगे, जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन उसकी इद्दत ख़त्म, अब इस औरत को मूव आउट होना है इस घर से, अब तलाक हो गई है, ठीक है, अब ये आज़ाद है औरत। दूसरे कहते हैं कि नहीं, जो थर्ड पीरियड आया ना, उसमें पूरा थर्ड पीरियड के चाहे आपको पाँच दिन सात दिन पीरियड्स होते हैं, जब वो पीरियड ख़त्म हो रहे हैं और पाक होने लगे हैं, उस वक़्त ये इद्दत का टाइम ख़त्म होगा। तो बेसिकली वो चार पाँच दिन का, छः दिन का डिफरेंस पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं है। जैसे हज़रत उमर का फ़ैसला है, उनके पास एक डाइवोर्स्ड औरत आई थी, उसने कहा था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक या दो तलाकें दी थी, फिर वो मेरे पास उस वक्त आया जबकि मैं अपने कपड़े उतार के दरवाज़ा बंद कर किए हुए थी, यानी अब थर्ड पीरियड से नहाने की तैयारी कर रही थी, तो आप मुझे बताएं कि अब रजू हो जाएगा या नहीं। तो उन्होंने फरमाया था कि हाँ रजू हो जाएगा, यानी बिल्कुल वो अब थर्ड पीरियड भी, मिसाल के तौर पर, अच्छा तलाक के मैं आपको एटिकेट्स भी बता देती हूँ कि क्या आदाब है तलाक के। मिसाल के तौर पे जनवरी है, जनवरी फर्स्ट से लेके और सेवन्थ तक एक औरत के पीरियड्स होते हैं, जब औरत पीरियड से पाक हो, अब दिसंबर में कोई लड़ाई हुई है, ये नहीं कि वो उस वक्त ही उसको तलाक देते, अब वो वेट करेगा आदमी, पीरियड्स हों, पीरियड से फिर उसके बाद वो नहा लेती है सेवन्थ को, अब उससे कोई जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं आदमी ने करना, जिस्मानी ताल्लुक़ किए बग़ैर अब उसको तलाक देगा, फर्स्ट तलाक, ठीक है। अब देखें, अब ये जनवरी का महीना गुजर गया, फरवरी में उसको फर्स्ट पीरियड आए तलाक के बाद, ठीक है, मार्च में उसको सेकंड पीरियड आए, और अप्रैल फर्स्ट को उसको थर्ड पीरियड आए। बाज़ उलमा कहते हैं अप्रैल फर्स्ट को ही, यानी उसको उसकी इद्दत ख़त्म हो गई, बाज़ कहते हैं नहीं, अप्रैल सेवन्थ को उसकी पीरियड ख़त्म हो गए ना, जब वो पाक होगी, गुसल के लिए जाएगी, तो अप्रैल सेवन्थ को उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। ये बात उम्मीद है अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी। वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलकल्लाहु फी अरहामिहिन्ना, और नहीं हलाल उनके लिए, किन के लिए, ये मुतल्लकात के लिए, कि वो छुपाएं जो अल्लाह ने पैदा किया उनके रहमों में। अब इस इद्दत का एक मकसद क्या है, एक इसमें हिकमत क्या है, देखें एक तो मैंने हिकमत आपको ये बताई, आदमी हो सकता है ठंडे दिल से बाद में सोचे, एक दो महीने में उसका गुस्सा उतर गया, वो सोच रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो वो फौरन रजू कर लेता। दूसरी हिकमत इसमें क्या है, अगर औरत मसलन इद्दत ना होती, अगर औरत ऐसे ही जाके कहीं और शादी कर ले और वो प्रेगनेंट हो, तो पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रेगनेंट थी पिछले आदमी से, तो अब इस दौरान में जाहिर है जब उसको थ्री पीरियड या तो आएंगे ही नहीं, इस दौरान में पता चल जाएगा ना कि उसके रहम में क्या है। अगर पीरियड्स उसको आते हैं तो फिर भी पीरियड को ना छुपाए, मसलन हो सकता है अगर कोई औरत चाहती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे रजू कर ले, تو اب وہ کہے جا کے اس کو، تین پیریڈ ہو بھی گئے، وہ کہے نہیں نہیں مجھے تو ابھی ٹو ہی ہوئے ہیں اور پیریڈ ختم بھی ہو گئے اور تینوں ختم ہو چکے ہیں، اور وہ کہے نہیں نہیں مجھے تو ابھی تیسرا نہیں ہوا، جھوٹ بول دے، ہے نا؟ تو وہ چھپائیں نہیں، اس چیز کو نہ چھپائیں، اس کو ظاہر کرنا ہے ان کو۔ پھر دوسری بات یہ، اگر عورت رہنا ہی نہیں چاہتی اس آدمی کے ساتھ، ابھی تھرڈ پیریڈ ہوئے بھی نہیں، اس نے پہلے ہی کہہ دیا نہیں نہیں میرے تو تین ہو گئے، کیونکہ وہ رہنا ہی نہیں چاہتی نا، اب میری تو عدت ختم ہو گئی، تاکہ آدمی رجوع ہی نہ کر سکے، مجھے نہ اس کے پاس جانا پڑے۔ یا ہو سکتا ہے اگر وہ پریگننٹ ہے، اگر وہ پریگننٹ ہے تو تب بھی وہ پریگننسی کو چھپائے گی نہیں۔ اب عورتیں کیوں چھپا لیتی ہیں پریگننسی کو؟ اس لیے کہ کہہ دیں گی کہ بھائی اب عدت ختم ہو گئی ہے، جلدی سے جا کے دوسری جگہ شادی کر لی، اور وہ دوسرا جو آدمی ہے اس کو کہہ دیں گی یہ تمہارا ہی بچہ ہے، تاکہ بچہ میرے پاس رہے، ورنہ تو پچھلا خاوند لینے آ جائے گا، ایک مسئلے ہی پڑ جائیں گے۔ تو اس سے کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ جب دوسرے آدمی کو اس کا باپ قرار دے دیا، تو آپ سوچیں جو اس کا اصل باپ تھا وہ باپ نہیں رہا، جو محرم رشتے تھے وہ محرم رشتے نہیں رہے، پھر نسب چینج ہو گیا، وراثت ختم ہو گئی اس کی جو پچھلے باپ سے اس کو ملنی تھی، سب چیز اس عورت نے الٹ پلٹ کر دی نا۔ تو اگر وہ پریگننٹ ہے تو وہ پریگننسی بھی نہ چھپائے، مثلا ارلی پریگننسی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے جلدی سے کہہ دیا ہاں میرے تھری پیریڈس ہو چکے ہیں، دو مہینوں میں ہی کہہ دیا، فوراً شادی ہوئی، اور دوسرے کو کہہ دیا میں تو تم سے ہی پریگننٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جتنے حیض اس کو آتے ہیں وہ بھی سچ سچ بچائے، اگر پریگننٹ ہے تو وہ بھی سچ سچ بتائے، جو بھی اس کے رحم میں ہے اس کو چھپانا نہیں ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات فرمائی کہ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو تمہیں یہ چیز ظاہر کرنی پڑے گی کہ رحم میں کیا ہے، اس لیے کہ اس کا پتہ سوائے عورت کے کسی اور کو نہیں ہوتا۔ دیکھیں کسی اور کو کیا پتہ، اب کوئی چھپا لیتی ہے، کوئی اس طرح کی کوئی گیم کھیلتی ہے تو نہیں، تم اگر اللہ اور آخرت کا واسطہ دے کے بتایا گیا کہ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی تمہیں بتانا پڑے گا، تم نہیں چھپا سکتی۔ اچھا ایک بات پیچھے میں بھول گئی بتانی آپ کو، یہاں پہ عدت جو عورت کی بتائی گئی نا، تین حیض، لیکن مثلا کسی کوئی عورت مینوپاز کی عمر کو پہنچ گئی، اس کو مینوپاز ہوتے ہیں، اور اس وقت میاں طلاق دے دیتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر تین مہینے اس کو رہنا پڑے گا، تین مہینے کی اس کی عدت ہے، ٹھیک ہے؟ یا اگر ایسی کوئی لڑکی ہے جو نابالغ لڑکی ہے، اس کو ابھی حیض آتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے بھی تھری منتھس ہے۔ اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی لڑکیوں کا نکاح ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دیتے ہیں وہ، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی کوئی عدت ہوگی؟ نہیں، اس کی کوئی عدت ہی نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں نا قائم کیا آدمی نے، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ فوراً دوسرا نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر احق بردہن فی ذالک، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے میں، یعنی اس عدت کی مدت کے اندر شوہر کو زیادہ حق ہے ان کو واپس رجوع کرنے کا۔ اچھا کیا ہوتا ہے، عدت ہے، اب عورت نہیں چاہتی کہ میں واپس جاؤں اس آدمی کے پاس، یا میرا دوبارہ میرا میں نہیں انٹرسٹڈ ہوں اس میں، ٹھیک ہے؟ اب عورت اگر چاہے یا نہ چاہے، اس کا اختیار نہیں ہے، اس کا یہ حق نہیں ہے، آدمی زیادہ حقدار ہے، شوہر زیادہ حقدار ہے ان کو لوٹانے کے، اس میں، اس عدت کے اندر آدمی کا حق کیا ہے، عورت کا نہیں ہے کہ وہ بتائے گی کہ میں نے، اچھا تم رجوع کر سکتے ہو یا نہیں، نہیں۔ ہاں عورت اگر ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ خلا لے لے، اس کے پاس خلا کی آپشن ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتی کہ وہ رجوع کرنے کو منع کر دے کہ میں نے نہیں۔ اچھا یا پھر بعض دفعہ عورتوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں، باپ بھائی وغیرہ گھر والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس نے ایک دفعہ تمہیں ستایا ہے، ایک دفعہ تنگ کیا، اس کا روز کا یہی کام ہے، تم نے بس اب واپس نہیں جانا اس کے پاس، اور یہ نہیں رجوع ہونا چاہیے، تو وہ مسئلہ ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہہ دیا گیا نہ عورت، نہ عورت کے گھر والے، نہ آدمی کے گھر والے، کبھی آدمی کے گھر والے نہیں چاہتے کہ آدمی رجوع کرے، عورت کے پاس واپس آئے، کوئی بھی نہیں، اس کا شوہر ہی سب سے زیادہ حقدار ہے اس کو لوٹانے کے، اس عدت کی مدت کے اندر اندر وہ واپس لینے کا زیادہ حقدار ہے۔ ان ارادو اصلاحن، لیکن شرط ایک لگا دی گئی، دیر از ون کنڈیشن، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اب وہ صلح صفائی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آدمی کا زیادہ حق ہے. یہ نہیں کہ بدلے لینے کے لیے اب میں ذرا اس کو ستاؤں، اس کو واپس لاؤں، اس کو ٹارچر کروں، اپنے پرانے بدلے نکالوں، نہیں، پھر وہ سخت گناہ ہوگا. رجوع کس لیے کرنا ہے؟ اگر ارادہ ہے کہ اب تم نے ٹھیک ہو کے رہنا ہے، صحیح دونوں نے رہنا ہے، تو پھر آپ لے کر آئیں ان کو واپس. وَلَهُنَّ، اور اچھا اب اس کو ذرا غور سے سنیں، وَلَهُنَّ، اور ان پر، کن پر؟ ہنّا کی ضمیر کس طرف جاتی ہے بتائیں؟ عورتوں کے نا، عورتوں پر مِثْلُ، مانند، اسی طرح، الَّذِي، جو، عَلَيْهِنَّ، جو ان پر ہیں، اوپر ان کے ہیں. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ بات تو ویسے سمجھ نہیں آتی اس طرح سے، بالمعروف، اچھے طریقے ساتھ، بھلے طریقے ساتھ، ان کے لیے بھی ہیں جیسے ان پر ہیں. کیا مطلب؟ یعنی عورتوں کے حقوق اسی طرح ہیں جیسے ان پر حقوق ہیں تمہارے، مردوں کو کہا جا رہا ہے. یعنی ان عورتوں کے بھی تم پہ ایسے ہی حق ہیں، ایسے ہی رائٹس ہیں جیسے ان کے رائٹس ہیں تم پہ. سمجھ آ رہی بات؟ حقوق ان کے بھی ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، جیسے ان کے اوپر حقوق ہیں، تمہارا حق ہے نا ان کے اوپر، اسی طرح ان کا بھی تم پہ حق ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اچھے طریقے کے ساتھ. اور حقوق کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، ایک بندے کا رائٹ ہوتا ہے تو وہ دوسرے کا کی ڈیوٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ، عورت کا رائٹ ہے کہ آدمی اس کے اوپر خرچ کرے، نفقہ اس کا دے، اس کے اوپر خرچ کرے. تو آدمی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ وہ عورت کے اوپر خرچ کرے، وہ آدمی کا فرض ہے، اس کا حق ہے. اسی طرح مثلا عورت کا حق کیا ہے؟ کہ اس کے عزت کی حفاظت کرے آدمی. تو یہ آدمی کا فرض ہے، عورت کا حق ہے، سمجھے نا؟ تو ایک کا حق ہوتا ہے، دوسرے کا فرض ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ ان کے حقوق بھی ہیں تم پر جیسے ان کے اوپر ہیں، ان سے، ان کے ہیں نا تمہارے اوپر، اسی طرح جو تمہارے ان کے اوپر، اسی طرح ان کے بھی تمہارے اوپر ہیں. اور جیسے کسی کی ذمہ داریاں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کے حقوق بھی رکھے ہیں، معروف طریقے سے. یہ نہیں کہ بالکل بالکل اکول اکول ہوں گے، بھلے طریقے کے ساتھ، جس کو ہر ایک سمجھے کہ یہ بالکل فیئر ہے. اور پھر آگے کیا بتا دیا گیا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ مردوں کو، عَلَيْهِنَّ، ہِنَّ کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ عورت کی طرف. ان پر ایک درجہ ہے، سمجھے؟ یہ نہیں کہا دیا کہ درجات ہیں، اتنے سارے درجے وہ اوپر، نہیں، ایک درجہ وہ ان سے اوپر. یہ کیوں بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے تو یہ بہت ہی مسئلے کی بات ہو گئی. بھائی ہمیں اسلام میں اکویلٹی ہے، تو اکویلٹی پھر کیسے؟ تو ہمیں پھر اکویلٹی ملنی چاہیے. تو اچھا جی، انسان ہونے کے ناطے تو آپ بالکل دونوں برابر ہیں، عمل کے اعتبار سے آپ بالکل دونوں برابر ہیں، عزت کے اعتبار سے آپ بالکل دونوں برابر ہیں. اچھا، مقام مرتبہ جو ہے نا، جیسے مقام، اگر انسان مقام پانا چاہے، کوئی نیکی کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آدمی نیکی کرے تو اس کو 10 نیکیاں ملیں، عورت کرے تو اس کو 5 ملیں، ایسا نہیں ہے، ایک جتنا ملے گا دونوں کو. سمجھ آ گئی نا بات؟ اکویلٹی ہے اس میں، سب اکویلٹی ہے. مگر ہاں، جہاں پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، رولز آتے ہیں، تو ان رولز کے اعتبار سے ایک کو درجہ دیا گیا. کیوں؟ کیوں درجہ دیا گیا؟ بہت لاجیکل بات ہے یہ، اس میں کسی عورت کو برا منانے کی بات نہیں ہے. دیکھیں، کسی جنگل میں کیا دو بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ دو شیر ہوتے ہیں بادشاہ وہاں کے؟ یا کسی، چلیں کسی ملک کے دو بادشاہ ہوتے ہیں؟ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، کسی ملک میں ایک بادشاہ ہے تو ایک وزیر ہے، ایک صدر ہے تو ایک اس کا نائب صدر ہے، ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک وائس پریزیڈنٹ ہے نا؟ اسی طرح ہے نا اس کائنات میں بھی. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اس کائنات کے بھی اگر اور ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اب پریزیڈنٹ کے جو حقوق ہیں، پریزیڈنٹ کا جو درجہ ہے، پریزیڈنٹ کے جو اختیارات ہیں، अगर उतने ही वाइस प्रेसिडेंट के होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी रहा, वो तो वो भी प्रेसिडेंट हो गया, और अगर दो प्रेसिडेंट हो गए तो फिर क्या होगा? क्यों नहीं रख लेते मुल्कों में दो दो रख लिया करें ना? वाइस प्रेसिडेंट करने की क्या जरूरत है? एक स्टेप उसको नीचे करने की क्या जरूरत है? इसलिए कि दो हुए तो मुल्क का निज़ाम ख़राब हो जाएगा, एक कुछ करना चाहेगा दूसरा कुछ और करना चाहेगा, एक को उसके अंडर रह के ज़रा करना पड़ता है, एक स्टेप पीछे रह के, इसमें उसकी कोई हद तक नहीं है। औरत की इसमें बेइज्जती नहीं है कि उसको एक दर्जा आदमी से को ऊपर दे दिया गया उससे। देखिए आप ये अपना हाथ देखें, सारी आपकी उंगलियाँ ना डिफरेंट साइज़ की हैं। अंगूठा कहे मुझे नीचे क्यों रखा हुआ है, मुझे भी इनके बराबर किया जाता है तो फिर था मैं, और ये छोटी उंगली कहे कि मैं क्यों छोटी हूँ, मैं भी बराबर की होती, मुझे बताएं अगर ये पांचों बराबर होते एक साथ एक ही जगह पे लगी होती आप वो काम कर सकती जो आप कर सकती हैं? ये पेन तक पकड़ना आपके लिए मुश्किल होता, नहीं पकड़ सकती थी। अंगूठा नीचे है क्योंकि ये उसकी जगह है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ऐसी है कि उसको अगर इस जगह पर ना लगाया गया और इन उंगलियों के बराबर रख दिया गया ना तो ये काम नहीं करेगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। जो इसके जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम इसने करने हैं, वो तभी पूरे हो सकते हैं जब इसकी यही जगह हो। उंगलियां कोई बड़ी है कोई छोटी है, उन जो लंबी है उसकी उसका जो काम है वो तभी पूरा होगा जब इसका ये साइज हो, जो छोटी है वो उसका उतना ही साइज होगा तो उसका काम पूरा होगा। सारी बराबर हो जाएंगी तो काम नहीं हो सकता, हाथ बेकार है। इसी तरह औरत को अल्लाह ने एक दर्जा पीछे रखा आदमी से, इसीलिए ताकि घर का निज़ाम चल सके। देखिए ना हम आप ये तो मानती हैं ना कि किसी जगह एक ही वो हो सकता है बादशाह या प्रेसिडेंट या, ठीक है। देखिए अब घर में भी कोई एक ही हो सकता था ना जिसको आप बनाते घर का बादशाह, एक ही हो सकता था ना। अब कौन बनेगा वो बादशाह, कौन बनेगा वो सदर, क्वेश्चन ये है। या तो औरत बन जाए या आदमी बन जाए, नहीं कई जगहों पे औरतें भी हैं सदर, उन्होंने एक दर्जा अपना ऊपर ले ली क्योंकि आदमियों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी ना। अब क्या है, हकूक अल्लाह ने दोनों के लिए रखे हैं। यहाँ पे कह दिया ना वला हुन्ना मिस्लुल लदी अलैहिन्ना बिल मारूफ, भले तरीके के साथ उनके भी हकूक हैं इनके भी हकूक हैं, दोनों के हकूक हैं। मगर जहां पे दर्जा है वहां पे आदमी को एक स्टेप ऊपर कर दिया गया, इसलिए कि आदमी के आसाब ज़्यादा मजबूत हैं औरत से, उसकी ताकत ज़्यादा होती है औरत से, वो जज्बात उसके ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं औरत से ज़्यादा। औरत के तो पीरियड्स के दिनों में ही उसके कितना अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, इसीलिए मर्दों पे किताल को फ़र्ज़ किया गया क्योंकि औरत को नहीं किया गया। मर्द में कुव्वत है ना, ताकत है, इसीलिए कमाने की जिम्मेदारी उसको दी गई, उसको ताकत दी है अल्लाह ने इसी काम के लिए। औरत को अल्लाह ने यूट्रस दिया, औरत को अल्लाह ने ये पेन बर्दाश्त करने की ताकत दी, बच्चा पैदा करने की सलाहियत दी क्योंकि उसने ये काम करना था। मर्द के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर है औरत से ज़्यादा होती है, तो उनको कहा गया एक स्टेप ऊपर कर दिया गया ताकि घर का निज़ाम सही चल सके। अगर इक्वालिटी, जो औरत आज इक्वालिटी मांगती है ना, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ओहो इक्वालिटी अगर बिल्कुल इसमें कर दी जाती तो घर का निज़ाम चल ही नहीं सकता, एक मुल्क नहीं चल सकता। एक कंपनी में आपने कोई सीईओ दो देखे बताएं मुझे, दो लोगों लोग कहें कि हम एक ही डेजिग्नेशन है हमारे, बिल्कुल हम सेम हैं। तो मर्द औरत अगर घर में बिल्कुल इक्वल पे आ जाते हैं तो वो घर कैसे चलेगा? एक को दूसरे के अंडर बात माननी पड़ेगी, दूसरे की दूसरे के अंडर होके रहना पड़ेगा, एक को दूसरे को अपने से ऊपर समझना पड़ेगा। दोनों के दरमियान जब कोई बात होती है, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा इनके कोई हकूक ही नहीं है सारे तुम्हारे हकूक हैं, अगर ये कह दिया जाता तो हाँ फिर वो एक बात थी कि हाँ आप कहते कि हमें क्या हकूक मिले, बता दिया गया बिल्कुल बराबर के हकूक हैं। लेकिन अब देखें अब यहाँ, लेकिन आज हमारे यहाँ क्या हुआ, रोल्स रिवर्स हो गए, है ना। दोनों के हालांकि अल्लाह ताला ने अलग अलग रोल्स रखे हैं, दोनों के राइट्स भी उसी तरह हैं, रोल्स भी उसी तरह हैं, अलग अलग हैं, मगर आज हमने रोल्स क्या किए, उलट दिए, राइट्स की जंग शुरू हो गई। जब औरत मर्द के बराबर कमाने लगी और ख़ुद मर्द बन गई तो वो चाहती है कि मुझे राइट्स भी वैसे ही दिए जाए ना, क्योंकि आज औरत मर्द बन गई है, औरत घर नहीं संभाल रही, बच्चे पैदा करने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कम से कम मुश्किलों से एक बच्चा दो बच्चे हो गए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमने तो कमाना है, ان کی پرورش کرنے میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں، شوہر کا خیال کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، یہ ہیں اس کی ذمہ داریاں، یہ ہے اس کا رول، ان کو چھوڑ کے مرد کا کام اس نے پکڑ لیا کمائی کرنے کا نا. اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ خود ہی آبویس ہے کہ وہ پھر رائٹ بھی ویسے ہی مانگے گی نا، کیونکہ اس نے اس کی جگہ لے لی. اللہ نے جیسی ذمہ داریاں ڈالی تھیں اسی کے مطابق حقوق رکھے. جب ذمہ داری الٹ گئی تو اب وہ ظاہر ہے حقوق بھی اسی طرح پھر الٹ پلٹ ہو گئے. آج یہی خرابی پڑ گئی ہے اور جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں. جب عورت مرد بن گئی پھر وہ چاہتی ہے کہ مجھے حقوق بھی وہی ملیں جو مردوں کے ہیں، پھر میں اس کے ایکول ہوں. یہاں سے پھر مسئلے پیدا ہوئے، حالانکہ اللہ نے عورت سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے کتنی کمائی کی، تم نے گھر والوں پہ خرچ کیا یا نہیں کیا. تمہارے ذمہ تھا کہ تم بچوں پہ خرچ کرتی، شوہر پہ خرچ کرتی، تم نے کیا یا نہیں، یہ مرد سے پوچھا جائے گا، عورت سے نہیں پوچھا جائے گا. عورت سے گھر کی، بچوں کی، شوہر کی، اس ان باتوں کی پوچھ ہوگی. وہ اس چیز کو چھوڑ کے ان چیزوں کا ذمہ لے لیتی ہے جو اس کے ذمے ہیں ہی نہیں. ہاں کسی کی مجبوری ہو، کسی کے اوپر ایسے حالات آ گئے ہوں تو وہ یہ کام کرتی، وہ الگ بات ہے. لیکن دیکھیں اسلام دین فطرت ہے، اس نے فطرت کے مطابق جیسے عورت کی فطرت بنائی اسی کے مطابق اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی، اسی کے مطابق اس کی فزیکل جو دیکھیں عورت کی فزیک ہے نا، وہ بھی اسی طرح بنائی گئی، نرم، نازک اور جذباتی، کیونکہ یہ جذبات چاہیے اس کو بچے کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کی پرورش کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ دار، ہم یہ نہیں کہیں گے جیسے عورت کے حقوق ہیں ویسے ہی آدمی کے حقوق، یہ نہیں کہ ایگزیکٹ سیم، یہ نہیں، یہ کہا جا رہا ہے معروف طریقے سے، یعنی اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں، لیکن اس کے حقوق اس کے رول کے مطابق ہیں. آپ کو یہ نہ اس کو سمجھ لے میرے بھی ویسے ہی حقوق ہیں، وہی حقوق ہیں جو آدمی کے حقوق ہیں، ایسے نہیں ہے. جیسے آدمی مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی نے عورت کی عزت کی حفاظت نہیں کی تو اس کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن. اگر عورت کی پوچھ نہیں ہونی کہ جو ہے نا آدمی کی عزت کی حفاظت تمہارے ذمے تھی، ہاں جو میں نے آپ کو کہا کہ جسمانی تعلق قائم کرنا، یہ کرنا، اپنی ازدواجی جو ذمہ داری پوری کرنا وہ اس کے اوپر ہے، لیکن اگر آدمی کوئی غلط کام جا کے کہیں کرتا ہے عورت کی وجہ سے نہیں، ویسے عورت کی پوچھ نہیں ہے. اور عورت اگر کرے گی تو آدمی کی پوچھ ہے. دیکھیں ہر ایک کا حق ہے اس کے رول کے مطابق، یہ سمجھیں بات کو. اب میں آپ کو تھوڑے سے مثال کے طور پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا حقوق مثلا ہے شوہر کے حقوق کیا. یہ مثلا شوہر کا حق ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے، ٹھیک ہے، اس کی خدمت کرے. شوہر بیوی کی جنت ہے یا جہنم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت حسین بن محسن سے روایت ہے کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ میں کسی کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون عورت آئی ہے، کیا شوہر والی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں. پھر آپ نے پوچھا تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں ہی نہ ہو تو وہ الگ بات ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ اس کی نظر میں تم کیسی ہو، یاد رکھو وہ تمہاری جنت ہے اور جہنم ہے. سمجھ آئی نا؟ یہاں تک یہ کہا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. تو شوہر کی جائز خواہش، اگر دین کے خلاف نہ ہو، اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، جائز خواہش کا احترام کرنا بیوی کے اوپر ضروری ہے. شوہر کی غیر حاضری میں اس کے مال کا، اس کی عزت کی حفاظت کرے، یہ بھی بیوی کے اوپر ضروری ہے. اچھے برے حالات میں شوہر کی احسان مند رہے، یہ یعنی ضروری کا مطلب کیا میں بتا رہی ہوں، یعنی یہ شوہر کا حق ہے اس کے اوپر کہ اچھے برے حالات میں اس کی احسان مند رہے، اس کی شکر گزار رہے. اسی طرح بیوی کا حق کیا ہے، مثلا مہر بیوی کا حق ہے، نان نفقہ بیوی کا حق ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے یہ بیوی کا حق ہے، اس کے جنسی حقوق ادا کیے جائیں یہ بیوی کا حق ہے، یہ سب بیوی کے حقوق ہیں. تو اس کے اوپر بھی یعنی مرد کو اجر ملے گا. اسی طرح کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو پھر بھی ان کے اندر عدل کرے، یہ بھی ان کا حق ہے. تو قانونی طور پہ جیسے عورت کے حقوق کی اہمیت ہے، جیسے آدمی کے حقوق کی اہمیت ہے، اسی طرح عورت کے بھی حقوق کی اہمیت ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا نا، ایک خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، کہ سنو لوگو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو، وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، خبردار رہو، مردوں کے عورتوں پر حقوق ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں، یعنی کوئی اس میں فرق نہیں. اگر مرد کہتا ہے کہ میرے حقوق تو پورے ہوں، تو عورت کے بھی حقوق پورے ہونے چاہیے جو اس کے حقوق ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ نہیں کہیں کہ دونوں کے سیم حقوق ہیں، لیکن اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں. جیسے والدین کے حقوق الگ ہیں اور بچوں کے حقوق الگ ہیں، تو والدین کے بھی حقوق ادا ہونے چاہیے، اولاد کے بھی حقوق والدین کو ادا کرنے چاہیے. لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ جیسے والدین کے حقوق ہیں ویسے ہی اولاد کے بھی حقوق ہیں، تو سیم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہو. تو انہوں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، روزے بھی رکھو اور چھوڑو بھی، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو. تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے. تم اگر ساری رات قیام ہی کرتے رہو گے، نماز میں ہی کھڑے رہو گے، تو بیوی کا حق کب دو گے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے، آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے اسے خرچ نہ دے. اب کئی عورتوں کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پر تو خرچ ہی نہیں ہے کرتے، تو ہمارا کیا ہے؟ تو جس کا خرچ اس کے ذمے اگر اس کو خرچ نہیں دیتا، تو آدمی کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، کہ اے اللہ، میں دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں. دو ضعیف یعنی کمزوروں کا، ایک یتیم کا اور ایک عورت کا. وہ کمزور ہے، اپنا حق خود نہیں لے سکتی، اس کا جو حق مارے گا تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اور اس کے جو حق جس نے نہیں دیا، قیامت کے روز ایسے آدمی کو اس کا حق دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو مردوں سے کہا جا رہا ہے یہاں پہ بیسیکلی کہ عورتوں کے حقوق ادا کرنا تمہارے پر ایسے ہی فرض ہے جیسے عورتوں پہ تمہارے حقوق ادا کرنا فرض ہے. تم عورتوں کو تو کہتے ہو ہمارے حقوق ادا کرو، ہمارے حقوق ادا کرو، تمہیں بھی عورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، وہ بھی تم پہ ایسے ہی فرض ہیں جیسے ان کے اوپر تمہارے حقوق ادا کرنے فرض ہیں. تو اب یہاں پہ اصل میں اشارہ کس طرف ہے؟ اگر آپ غور کریں نا، تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ حقوق، میرا حقوق، میرا حق، میرا حق، میرا حق، مائی رائٹس، مائی رائٹس، ہر وقت اس کی جنگ میں نہ پڑا رہے، یہ نہ ہر وقت مطالبہ کرتا رہے. الٹا کیا کرنا چاہیے؟ اپنے فرائض ادا کرنے پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر ایسا کریں گے نا، تو یہ جھگڑا ہوگا ہی نہیں. اس لیے کہ جب آپ اپنا فرض ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ دوسرے کا حق آپ نے ادا کر دیا. ٹھیک ہے، دوسرا اپنا فرض ادا کرے گا تو آپ کا حق ادا ہو گیا. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے اچھا، پھر اب ایک درجہ اوپر ہونے کا بھی ایک بات، اس کے اندر ایک اور بات سمجھ لیں کہ اب عورت اور آدمی میں اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، دین کے معاملے کے نہیں کی نہیں ہے، ویسے ہی کوئی ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے، تو اب کس کی بات سنی جائے؟ اب عورت اگر یہ سمجھ لینا کہ میں اللہ کی خاطر اپنی زند چھوڑتی ہوں، اپنے خامد کے فیصلے کو مان لیتی ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے اوپر ایک درجہ اوپر کا دیا ہے، تو میں اس آدمی کے سامنے نہیں جھک رہی بلکہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہوں، تو آپ دیکھیں اس پہ بھی اس عورت کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے، اگر اس نیت سے اپنی مرضی کو چھوڑ دیں گے تو. واللہ عزیز حکیم، یہ دیکھیں زبردست بات یہاں پہ آئی. یہاں پہ آ سکتا تھا واللہ سمیع علیم، واللہ غفور الرحیم، یہ کیوں آیا واللہ عزیز حکیم؟ آپ سوچتے ہوں گے شاید ایسے ہی کوئی بھی نام آ جاتا ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت اینڈ میں آ جاتی. نہیں، وہ بہت ریلیونٹ ہوتی ہے اس حکم سے جو دیا گیا ہوتا ہے پہلے. اب یہاں پہ عزیز حکیم میں بہت بڑی ایک حکمت ہے یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام لانے میں. عزیز، عزیز کا مطلب کیا؟ جو پوری اتھارٹی رکھتا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں کوئی حکم دینے کے لیے. اس نے جو بھی درجہ معین کیا ہے نا آدمی کو، اگر ایک درجہ اوپر دیا ہے یا کسی کو بھی ایک درجہ اوپر دیتا ہے، وہ برابر بھی کر سکتا تھا دونوں کو، لیکن جو اس نے ایک درجہ اوپر دیا ہے کسی کے مجبور کرنے پہ نہیں ہے، یا کسی سے اس نے پوچھا نہیں ہے، وہ خود غالب ہے، اس کا فیصلہ اس کا اپنا ہے، اس کی اتھارٹی فل ہے، کوئی مخلوق میں سے چیلنج نہیں کر سکتا اس کو، سمجھائے؟ ہاں وہ حکیم بھی ہے، ایسے ہی نہیں کہ اس نے ایسے ہی الل ٹپ کوئی بھی کسی کو درجہ دے دیا، یا مرد کو ایسے ہی بس ایک درجہ اوپر دے دیا، یہ اس قابل تو نہیں تھے بس ایسے ہی ان کو دے دیا، نہیں، اس کا ہر حکم حکمت پہ مبنی ہے، یہ اس نے درجہ دیا، کوئی معاملہ بھی اللہ کا کوئی حکم بھی حکمت کے خلاف نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے، لہٰذا اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی دانائی ہے، یہ کوئی نہ عورتیں سمجھیں کہ ہم پہ ظلم ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، نہیں، عزیز اور حکیم نے ایک طرح سے مہر لگا دی اس بات پہ کہ یہ بھی جو بات کہی گئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ ہی مبنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس نے پیدا کیا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، الا یعلم من خلق، کیا اسی کو نہیں پتا ہوگا جو جس نے پیدا کیا، کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کس کو کیا حقوق دینے ہیں، کس کو کیا درجہ دینا ہے، کس کو اوپر کرنا ہے، کس کو نیچے کرنا ہے، کس طرح خاندان کا نظام چلے گا، کیا ہوگا، کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟ ہم یہاں پہ آج ایک مطلب اس میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اوپر کا ملنا چاہیے اور وہ، تو نہیں، اللہ کو بہتر پتہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور نیک بیویاں کون سی ہوتی ہیں؟ سورہ نساء میں آگے ہم پڑھیں گے، والصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ بھی نہ رکھے۔ تو عورت پہ سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ بعض عورتیں شادی کے بعد بھی جو ماں باپ کہتے ہیں یا جو ان کے بہن بھائی کہیں گے یا جو کوئی کہیں گے انہی کے اوپر چلتی رہتی ہیں، اور شوہر ہے وہ تو اس کی بات تو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے گھر خراب ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے بھی اوپر نہیں اٹھتی، اتنی یعنی اوپر کیا آسمان تک کیا پہنچنی ہے، ان کا نیک عمل سر سے بھی اوپر نہیں جاتا۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک کہ وہ لوٹ کے نہ آئے، اور دوسرا یہ دوسری سننے کی بات ہے، اس عورت کے جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ اب اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ایک طرف ہے، اللہ کا حکم توڑ کے میں تو اپنے شوہر کی بات سن رہی ہوں، یہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری کرتی ہوں، وہ ناشکری نہیں کرنی۔ دیکھیں آپ کے اوپر حقوق بھی ہیں، آپ کے فرائض بھی ہیں، حقوق آپ کو، یہ آج کا جو سارا سبق تھا اس میں سارے حقوق بتائے گئے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے فرائض بھی ہیں، وہ بھی پورے کرنے ضروری ہیں کیونکہ وہ شوہر کا حق ہے۔ تو آخر میں ایک حدیث کے ساتھ بات کو مکمل کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت نماز اور روزے کی پابندی کرے اور پاک دامن رہے اور شوہر کی تابے دار ہو، اس کو اختیار ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، تو اس میں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ شوہر کا دل جیتے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرے، حقوق کو کی جنگ نہیں لڑنی کہ کھینچا تانی ہو رہی ہو، میرا حق دو میرا حق دو، تم میرا نہیں دیتے میں تمہارا نہیں دوں گی، آپ سے وہ پوچھا جائے گا جو آپ کا فرض ہے، ان سے وہ پوچھا جائے گا جو ان کا فرض ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے فرائض کیا تھے۔ بعض دفعہ ہم حقوق دینے میں اس لیے پیچھے ہوتے ہیں، وہ بھی تو نہیں دیتا، وہ بھی تو ایسے کرتے ہیں، وہ بھی تو یہ کرتے ہیں، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا میں نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مثالی بیویاں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بیویاں بنائے کہ جو شوہر کو راضی کر کے اللہ کو راضی کرنے والی ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنیں۔
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.